والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ صحابی ہے حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا پورا نام ہے محمود ابن ربیع ابن سراقہ الخزرجی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. سن 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے گئے. وضو فرمانا تھا تو حضور نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو وہاں کنواں تھا. اس کنویں سے ڈول بھر کر کے پانی نکالا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرے ہوئے ڈول میں سے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے وقت پر جب آپ نے اپنے منہ میں پانی لیا تو اس پانی میں سے ایک پچکاری حضرت محمود ابن ربیع کے چہرے کے اوپر لگائی. یعنی منہ میں پانی لیتے ہیں کلی کرنے کے لیے تو منہ میں پانی لے کر پھر اس کو زور سے چھوڑتے ہیں سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منہ میں لے کر کے وہ پانی حضرت محمود کے چہرے کے اوپر چھوڑا کلی کی شکل کے اندر. اس وقت ان کی عمر 5 سال کی تھی اور حضور نے ان کے گھر ہی پر وضو فرماتے ہوئے ایسا کیا. اب یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لائے. لا کر کے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیے ایک 5 سال کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے اوپر پانی کی پچکاری دی کلی فرمائی تو وہ بات انہوں نے ہو بہو یاد رکھی اور اپنا یہ واقعہ لوگوں کو سنایا اور امت اس واقعے کو نقل در نقل کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے. اس سے یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ محض 5 سال کی عمر کا بچہ اگر کوئی بات دیکھے کوئی واقعہ دیکھے پھر بعد میں وہ اس کو اچھی طرح اپنے ذہن سے لوگوں کو سناوے اس قدر چھوٹی عمر کے اندر بھی اس کا روایت کرنا صحیح اور معتبر سمجھا جائے گا. چونکہ ترجمۃ الباب یہ قائم کیا ہے کہ کم عمر کے اندر حدیث شریف کا تحمل حدیث شریف کی روایت حدیث شریف کا سننا سنانا یہ سب چیزیں معتبر ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کو شعور آ گیا ہو، اچھی طرح بات سمجھے، اچھی طرح یاد رکھے، اور پھر بڑے ہونے کے بعد اپنی بڑی عمر کے اندر یہ واقعہ لوگوں کو سناوے۔ جیسے کہ بہت سو کو بچپن کا کوئی ایسا واقعہ یاد رہ جاتا ہے کہ بھئی میں 5 سال کا تھا، ایک دن نانے ابا نے پکڑا تھا اور پکڑ کر کے مجھے برابر پیٹا تھا۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ میں محلے میں ٹی وی دیکھنے چلا گیا تو نانے ابا نے پکڑ کے برابر سپاٹے پھرائے تھے۔ اس دن سے پھر میں نے ٹی وی آج تک چھوڑ دیا۔ اب لوگ پوچھیں گے کتنے سال کی عمر تھی، بس وہی 5-1 سال کا میں رہا ہوں گا، اس وقت کا مجھے اتنا واقعہ یاد ہے۔ تو اس طرح اس قدر چھوٹی عمر کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو اس کو یاد رکھ کر لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں اس عمر میں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا انہوں نے یاد رکھ کر کے امت کو پہنچایا۔ اب یہاں حدیث شریف کے اندر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کلی کرنے میں تو چونکہ آدمی کا لعاب، آدمی کے تھوک کے ذرات، وہ بھی سامنے والے کے اوپر جاتے ہیں، تو یہاں تو حضرت محمود ابن ربیع کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے پانی ان کے منہ کے اوپر پچکاری کی شکل میں پھینکا، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات تھی اور اس کو فخریہ طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک مجھے نصیب ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لعاب پاک ہے، اور اس طرح لعاب کے ساتھ کوئی کسی کے اوپر کلی کر دے تو اس کے جواز پر بھی استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ملاعبت کیا، خوش طبعی بچوں کے ساتھ حضور نے اس طرح کیا، اور اس میں برکت بھی ہے کہ سامنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پہنچ گئی۔ یہ بھی ایک ثابت شدہ چیز ہو گئی کہ بچوں کو بزرگوں کی کوئی متبرک چیز مل جاوے تو بچوں کے لیے مستقبل میں یہ بڑی خیر اور برکت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ آگے اور یہ روایت مزید تفصیل سے آ رہی ہے۔ جی نیا باب قائم کر رہے ہیں، الخروج فی طلب العلم۔ ابھی ماضی قریب میں پیچھے باب گزرا، اسی سے ملتا جلتا یہ باب ہے، اسی لیے دونوں کے درمیان میں تکرار کا اندیشہ نہ ہو اس لیے مختلف توجیحات وہیں پر بتلا دی گئی تھی۔ بہرحال دونوں بابوں کے درمیان کے اندر تکرار نہیں ہے۔ اس باب کا مقصد کیا، خلاصہ کیا؟ نمبر ایک، انسان علم کو حاصل کرنے کے لیے بری اور بحری دونوں طرح کا سفر کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، کہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے بری سفر بھی کرو، بحری سفر بھی کرو، اور اب زمانے میں کہیں گے ہوائی سفر بھی کرو۔ علم حاصل کرنے، علم کی اشاعت کے لیے بری بحری ہوائی سفر کرو، نمبر دو۔ دوسرا مقصد، علم حاصل کرنے کے لیے انسان مشقت کو برداشت کرے اور مشقت برداشت کر کے علم حاصل کرے، اس لیے کہ علم عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے. اگر اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو مشقت برداشت کرنی پڑے تو مشقت برداشت کرے، لیکن یہ علمی سفر ضرور کرنا چاہیے. نمبر 3، امام نے پیچھے ایک باب میں بحری سفر کو پہلے بیان کیا اور یہاں بری سفر کو بیان کر رہے ہیں، اس سے ایک ترتیب بھی جاننے سیکھنے کو ملی کہ بعض مرتبہ ایک مشقت بھری چیز ہوتی ہے اور دوسری آسان چیز ہوتی ہے، تو مشقت بھری چیز کو پہلے بتلا دیا جائے اور آسان چیز بعد میں بتلائی جائے. تو بحری سفر وہ مشقت بھرا سفر ہے، وہ امام علی مقام نے پہلے بیان کیا، اور بری سفر جو آسان ہے اس کو بعد کے اندر بیان کر رہے ہیں. لہذا یہ بھی ایک عمدہ ترتیب ہے کہ کسی بھی کام میں جو مشقت بھرا پہلو ہو اس کو پہلے بتلا دو، پھر آسان پہلو بتلایا جائے. نمبر 4، سفر اطاعت من العذاب، یہ طے شدہ چیز ہے کہ سفر مشکلات سے بھرا ہوا ہی ہوتا ہے. اطاعت من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے سفر، کہ آدمی کو اپنے وطن میں جو راحت، جو آرام، اپنے وقت پر اپنی مرضی کی غذا وغیرہ میسر ہوتی ہے، وہ چیزیں آدمی کو سفر میں میسر نہیں ہوا کرتی، اس لیے اس کو قطعت من العذاب کہا گیا. یہ سفر ہے قطعت من العذاب، لیکن علم کے لیے سفر چھوڑنا نہیں چاہیے. بھلے یہ مصیبت، مشکلات، تکلیف وغیرہ کا مجموعہ ہو، لیکن علم کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو سفر کرنا چاہیے. ایسے اللہ سے دعا یہی کرے کہ اللہ سفر کو عافیت والا بنا دے. لیکن اگر علم کے لیے سفر مشکلات والا ہو تو بھی اس کو انجام دینا چاہیے. 5واں مقصد سمجھو، سلف صالحین نے علم اور احادیث کی کیسی قدر دانی کی کہ ان حضرات نے علم کے لیے، احادیث کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے انہوں نے سفر برداشت کیا، کیسی انہوں نے علم اور احادیث کے لیے قدر دانی کی. ابھی دو واقعات آ رہے ہیں کہ سلف نے علم اور احادیث کے لیے کیسی قدر دانی کر کے کیسا پر از تکلیف سفر انہوں نے گوارا کیا اور برداشت کیا. خلاصہ یہ کہ انسان کو علم جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے، مشقت بھی برداشت کرنی چاہیے، تکلیفیں بھی اٹھانی چاہیے، لیکن یہ فضیلت والی نعمت علم کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. جی، امام علی مقام تعلیقاً ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک حدیث تھی، لیکن وہ حدیث واسطے سے تھی، یعنی حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو سنائی ہوگی، اور ان کے ذریعے حضرت جابر ابن عبداللہ نے سنی. تو یہ حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ کے پاس تھی، لیکن واسطے سے تھی، اور وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی. اب موقع نہیں رہا کبھی کہ حضرت جابر حضرت عبداللہ ابن انیس سے ڈائریکٹ وہ حدیث سنے، وایا وایا سننے کو ملے. اب یہ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام منتقل ہو گئے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، تو انہوں نے وہاں جانے کا عزم کر لیا حضرت جابر نے کہ میں سفر کر کے جاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤں گا. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اونٹ خریدا، اور اونٹ خرید کر کے مدینۃ المنورہ سے سفر کر کے پر مشقت سفر اس زمانے کا ملک شام پہنچے، اور ایک مہینہ لگا ان کو سفر کے اندر، پورا ایک مہینہ پر مشقت سفر کر کے پہنچے. پتہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ ابن انیس کے دربار دروازے پر پہنچے، نیچے دربان کھڑا ہوا تھا، اس دربان کو جا کر کے کہا کہ بھائی میں حضرت عبداللہ ابن انیس کو ملنے آیا ہوں. تو اس دربان نے کہا آپ رکیے، میں پہلے اندر اطلاع دیتا ہوں. اوپر رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن انیس، وہاں سے اجازت ملے گی پھر میں آپ کو اندر لے جاؤں گا. دربان اوپر گیا، صحابی حضرت عبداللہ ابن انیس کو کہا کہ بھائی جابر ابن عبداللہ نام کے ایک شخص آئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن انیس کو بہت تعجب ہوا، کون جابر ابن عبداللہ صحابی آئے؟ تو کہا وہی آئے. تو حضرت عبداللہ ابن انیس بہت خوش ہوئے، ان کو معلوم تھا کہ وہ تو مدینۃ المنورہ رہتے ہیں، کہا اتنا لمبا سفر کر کے ابھی آئے، کیوں آئے، کس مقصد سے آئے؟ فوراً آئے، معانقہ کیا اور کہا کہ دیکھو میری موت آوے اس سے پہلے پہلے میں آپ سے وہ حدیث بلا واسطہ سننا چاہتا ہوں، آپ مجھے وہ حدیث جلدی سے سنا دیجئے. اس لیے کہ آپ کی یا میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بعض روایت میں ایسا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن انیس کو پتا چلا تو مارے خوشی کے نیچے آنے میں دیر لگتی ہے، تو انہوں نے وہیں برآمدے سے دیکھا کہ ارے جابر ابن عبداللہ آئے گیا، تو وہیں سے وہ دیکھ رہے کہ اچھا جابر ابن عبداللہ ہی ہے، تو وہیں سے پوچھ رہے ارے مرحبا، آپ کیسے آئے، کیوں آئے؟ تو کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ فلاں حدیث جو آپ کے پاس ہے میں ڈائریکٹ آپ سے اس کا سماع کر، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو حضرت جابر حضرت عبداللہ ابن انیس کے اوپر تشریف لائے، گھر میں آئیے. کہا نہیں، آپ اوپر سے اتر کے نیچے آئیں، ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں میری موت ہو جائے، اور میں نے جو اتنا لمبا سفر کیا وہ میرا سفر کہیں ایسے رائے گاہ نہ جائے، حدیث سنا دیجئے پہلے. تو انہوں نے وہیں برآمدے میں کھڑے کھڑے حدیث سنائی. حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا بس چلا، اب آپ اپنے گھر میں رہیے، میں چلا مدینہ واپس. تو کہہ رہے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ذرا بیٹھیے بات کریں گے، کھانا پانی. کہا نہیں، میں اپنے سفر میں کسی اور چیز کو ملنے نہیں دینا چاہتا ہوں، میرے اس سفر کو خالص میں علمی سفر بنا کے رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں بیٹھوں گا بھی نہیں، کھاؤں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں، اور بس حدیث سنی اور فوراً مدینۃ المنورہ کے لیے واپس روانہ ہو گئے. تو دیکھیے حضرت جابر ابن عبداللہ کے پاس وہ حدیث تھی صرف سند عالی کرنے کے لیے کہ عبداللہ ابن انیس سے بلا واسطہ وہ حدیث سن لے رہے. اس کے لیے خود اونٹ خریدا، پر مشقت ایک مہینے کا سفر گوارا کیا، وہاں جا کر کے حضرت عبداللہ ابن انیس کے مکان پر حاضری دی، حدیث شریف سنی، بیٹھنا اور کھانا بھی گوارا نہیں کیا، فوراً واپس مدینۃ المنورہ کے لیے روانہ ہو گئے. یہ ان حضرات کے یہاں علم کی قدر تھی، اور یہ کتنی بڑی بات کہ کوئی اور مقصد شامل نہیں ہونا چاہیے، سفر میرا خالصتاً علم کا رہنا چاہیے. اسی لیے وہاں رکے بھی نہیں، فوراً روانہ ہو گئے. اب وہ حدیث کون سی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المظالم کے اندر نقل کی ہے، اور کہتے ہیں کہ کتاب الرد علی الجہمیہ کے اندر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے. عن جابر ابن عبداللہ ام عبداللہ ابن انیس سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد من بعود کما یسمعہ من قرب انا الملک انا الدیان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ روایت جو ہے وہ سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور روایتوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ روایت سنی. تو یہ یہاں بھی تالیکن ہے، اور وہاں کتاب الرد علی الجہمیہ میں بھی امام نے تالیکن ہی اسی طرح اس روایت کو نقل کیا ہے. بہرحال ان حضرات میں حدیث شریف کی قدر دانی کیسی تھی، اتنا طویل ترین سفر کر کے جاوے اور ایک حدیث کی سند عالی کر کے واپس آ جاوے، یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا. لہذا امام نے اس سے استدلال کر کے طلب علم کے لیے سفر اور اس کے لیے پر از مشقت سفر اس کے اوپر استدلال کیا. جی یہ روایت ہو چکی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا. تو استدلال اس روایت سے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے حضرت خضر کے پاس محض طلب علم کے لیے حاضر ہوئے، اور اس سفر میں بری سفر بھی تھا باہری سفر بھی تھا، ایک جگہ تک زمینی سفر کیا، پھر سمندری سفر کیا، دونوں سفر کیے اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود. بس اس سند کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں ابو القاسم، ان کا نام خالد ابن خلی ہے، یہ جو ہے ہمس جو ملک شام کا شہر ہے وہاں کے قاضی تھے. پھر آگے امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ ہے, مشہور امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا نام عبد الرحمن ابن عمر ابن احمد ہے, ابو عمر ان کی کنیت ہے. کہتے ہیں کہ اوزا کسی گاؤں کا نام ہے دمشق میں, اور بعض کہتے ہیں کسی خاندانی شاخ کا نام ہے اوزا, اس پر سے ان کا لقب امام اوزائی سے مشہور ہو گیا ہے. جی, امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کو قائم کر رہے ہیں. باب و فضل من علم و علم, کیا مقصد اس ترجمۃ الباب کا سمجھو. نمبر ایک, علم حاصل کرنا اور علم دوسروں کو سکھلانا اور پہنچانا, یہ دونوں بہت بڑی نیکی ثواب فضیلت کا کام ہے کہ آدمی علم سیکھے اور علم دوسروں کو سکھلاوے. یہ بہت بڑا نیکی کا ثواب کا فضیلت کا یہ کام ہے. گویا علم سیکھنے اور سیکھنے کے بعد علم دوسروں کو سکھلانے, اس کے نیک پسندیدہ اچھے کام ہونے کی طرف امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے اشارہ فرما رہے ہیں. نمبر دو, معلم اور متعلم کے فضائل بیان فرما رہے ہیں. اس میں معلم کے فضائل بھی ہیں, متعلم کے فضائل بھی ہیں, اس لیے کہ سیکھنے کا تعلق متعلم سے ہے اور سکھانے کا تعلق معلم سے ہے. تو دونوں کے فضائل کو امام علی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں. نمبر تین, تعلیم اور تعلم پر لوگوں کو ابھارنا مقصود ہے کہ تعلیم اور تعلم کا کام کرو, علم حاصل کرو, تعلیم تعلم دوسروں کو بھی علم سکھلاؤ. اس پر امام علی مقام ابھارنا چاہتے ہیں, تحریف حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. چوتھی بات بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تم علم پڑھ رہے ہو تو اس کا تقاضا ہے کہ آئندہ پڑھاؤ, یہ علم باقی رہے گا, جاری رہے گا, زندہ رہے گا. پڑھا تو اب پڑھا, یہ بڑا اہم سلسلہ ہے پڑھنا اور پڑھانا. اس کے ذریعے سے علم دنیا میں جاری رہے گا, باقی رہے گا, اور اس کا سلسلہ لوگوں میں برقرار رہے گا. اس کو امام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے اجاگر کرنا چاہتے ہیں. جی, یہ جو سند ہے امام بخاری کے استاد ہے محمد ابن علا, اور پھر راوی صحابی ہے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سند 43 جگہ کے اوپر ہے بخاری شریف میں, 43 اور 3 تقریباً, اور اس سند سے تقریباً 39 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے صحیح کے اندر. اس سے اس سند کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان اسانید میں سے ہیں کہ جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 39 کے قریب روایتیں اپنی اس مبارک کتاب کے اندر نقل فرمائی ہے. ایسی یہ بابرکت سند ہے. جی بس. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں. مثل, اب یہاں حدیث شریف میں لفظ آیا مثل, یہاں مثل بول کر کے عجیب شان والی صفت مراد ہے. عجیب شان والی صفت وہ مثل بول کر کے مراد ہے روایت کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ کو جس ہدایت اور علم کا نور لے کر کے بھیجا, علم سے علم شرعی مراد لے لو, علوم شرعیہ, اللہ نے مجھ کو جو ایمان اور ہدایت اور علم شرعی لے کر کے بھیجا اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال بارش کی طرح ہے. فمثل الغیث, اس کی مثال بکثرت برسنے والی بارش کی طرح ہے. الغیث الکثیر, ایسی بارش جو کثیر مقدار کے اندر برستی ہو, ایسی مثال ہے. دیکھو گیس الکثیر, گیس النافع, اس لیے دعا میں یوں آیا اللہم صیبا نافعا, تو کہیں بارش کی صفت نافع آئی, کہیں حدیث میں بارش کی صفت کثیر آئی, تو ان سب صفتوں کو ملاؤ تو بہترین بارش کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بارش جو ضرورت کے وقت پر برسے اور اتنی مقدار میں برسے کہ انسانوں کی, جانوروں کی, سبزہ اور کھیتیوں کی ضرورت پوری ہو جائے اچھی طریقے سے, اس کو کہا جاتا ہے بہترین نفع بخش کثرت والی بارش, کہ بر وقت برسے, ضرورت کے وقت پر برسے اور اتنی مقدار کے اندر برسے, انسان, جانور, کھیتی باڑی, پرندے, سب کی ضروریات اچھی طرح پوری ہو جائے, اس کو کہتے ہیں الصیب النافع الغیث الکثیر. اصاب اردن, وہ بارش ایک زمین کے اوپر برسی, وہ بارش ایک زمین کے اوپر برسی. دیکھیے یہاں حدیث شریف میں علم اور ہدایت کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے, غور کرنے کی تشبیہ ہے, اسی لیے کہ جب بارش کسی بنجر زمین پر برستی ہے تو وہ بنجر زمین لہ لہا اٹھتی ہے, ہری بھری ہو جاتی ہے, ترو تازہ ہو جاتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی برکت سے مردہ دل, بنجر دل, یہ ایمان کے انوار سے لہ لہا اٹھتے ہیں, ایمان سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. یہ ہیں دونوں کے درمیان کے اندر علت اشتراک, کہ بارش بنجر سوکھی زمین پر برسے گی تو پوری زمین ہری بھری تر و تازہ، سوکھی زمین بھی تازہ ہو جائے گی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم ہدایت جب کسی مردہ دل کو منصیب ہوتا ہے تو ایمان سے اس کا دل لہلا اٹھتا ہے، ہرا بھرا تر و تازہ اس کا دل ہو جاتا ہے. یہ دونوں کے درمیان کے اندر علت مشترکہ یاد رکھو. اب بارش جو برستی ہے تو دنیا کی زمینوں پر برسے گی، تو زمینیں الگ الگ طرح کی ہیں، جیسی زمین ایسا بارش کا فائدہ. زمین جیسی ہوگی اس کے مطابق بارش کا فائدہ ہوگا. اب الگ الگ اقسام کی زمین بیان فرما رہے ہیں. فکان منہا نقیہ، بعض زمینیں ایسی ہوگی جو صاف ستھری ہوگی. نقیہ کے معنی صاف ستھری زمین. دیکھیے کھیتی کی جب سیزن آتی ہے تو کاشتکار لوگ پوری زمین کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، ہر طرح کی فالتو گھاس نکال دی جاتی ہے، آٹے وغیرہ ہٹا دیے جاتے ہیں، پورا کھیت ایک دم صاف ستھرا بنا دیا جاتا ہے. جب اس کے اندر بونا ہوتا ہے، بونے سے پہلے اس کو بہترین صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، اس کو کہا گیا حدیث شریف میں نقیہ ای طیبہ، یعنی جو زمین صاف ستھری ہو. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا زرخیز، یعنی ایسی زمین ہو کہ جس میں کھیتی عمدہ اگتی ہو، اس کو زرخیز زمین کہا جاتا ہے. زر کے معنی دولت، خیز کے معنی کھینچنا، یعنی جو زمین دولت کو کھینچ رہا ہے. اور دولت کیسے کھینچے گی؟ وہاں بہترین کھیتی ہوگی تو بہترین دولت ہوگی. تو یہ ہے زرخیز زمین کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، نقیتاً زرخیز زمین ہوئے. قابلت الماء، زمین نے بارش کے پانی کو قبول کر لیا یعنی جذب کر لیا. زمین نے بارش کے پانی کو قبول کیا یعنی جذب کر لیا، یعنی زمین ایسی ہے شوشک زمین کہ وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لے. فانبتت القلاء والعشبل کثیرا، اور اس کے ذریعے سے گھاس اور ہریالی بڑی مقدار میں اگ نکلی. کثرت سے گھاس اور سبزہ اگ نکلا بڑی مقدار کے اندر. اب ذرا لوکات بھی سمجھ لو، قلعن اشبن خلیون، یہ سب الفاظ بھی سمجھ لو. قلعن کس کو کہتے ہیں؟ ایسی گھاس جس کو جانور رغبت سے کھاوے، جیسے جوار اور باجرے کی گھاس. دیکھو ایک جوار باجرہ ہوتا ہے جو انسانوں کے کھانے کے لیے کھیتی میں لگایا جاتا ہے. بھائی جوار لگائی، باجرہ لگایا، جب فصل تیار ہوگی انسان کھائے، وہ اس کے دانے کھاتے ہیں، گلہ. ایک جوار باجرہ کسان لوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ جب وہ ہرا ہرا بالکل کھڑا کھڑا ہو جائے گا تیار، تو اس میں گلہ لینا مقصود نہیں ہوتا ہے. جب وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے اس کے پودے اور اس کے اوپر جوار باجرے کی شروعات ہوگی تو اس کو کاٹ کر کے جانوروں کو کھلایا جاتا ہے. اس کو سوکھنے نہیں دیا جاتا اور وہ جانوروں کے لیے بہترین غذا ہوتی ہے، خاص طور پر دودھ والے جانور اس کو کھائیں گے اور کثیر مقدار میں دودھ دیں گے۔ تو یہ اس نیت سے بھی جوار باجرے کی فصل ہوتی ہے کہ اس میں مقصود بھی ذات گلہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ مقصود ہوتا ہے اسی کو کاٹ کر کے جانور کو کھلانا اور اس سے جانور بھراودار ہوتے، دودھ ان کا بکثرت ہوتا ہے۔ ایک گھاس یہ ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات، گھاسیں ایسی ہوتی ہے کہ سوکھی بھی کھائی جاتی ہے، تازی ہو تب بھی کھائی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں یہ جو چاول کی فصل ہوتی ہے، چاول کی فصل کے جو پودے ہوتے ہیں جس کو اردو میں دھان کہتے ہیں، گجراتی میں بھات کہتے ہیں، تو یہ جب ہرا ہوتا ہے تب بھی جانور ذوق سے کھاتا ہے، پھر جب وہ سوکھ جائے گا، سوکھنے کے بعد کاٹ لیں گے، چاول الگ کر لیں گے، تو اس کے جو پودے سوکھے ہوئے رہ جاتے ہیں پیلے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو پورے ٹیے کہتے ہیں، وہ پیلے پیلے رنگ کے، بہت سی مرتبہ بیل گاڑوں میں بھر کے لے جاتے بھی ہیں کھیتوں کے اندر، اس کا ایک خاص ڈیزائن سے اس کو ایک جگہ اکٹھا بھی کیا جاتا ہے، کنڈوا کہتے ہیں اس کو، جہاں یہ پیلی پیلی گھاس کو ڈیزائن میں لگاتے ہیں وہ کنڈوا کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ گھاس ہری بھی کھائی جاتی ہے، پیلی ہونے کے بعد بھی کھائی جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے طلا ان بر وزن جبلن، جو ہری پیلی دونوں، سوکھی تازی دونوں، اور دونوں جانور ذوق سے کھاتا ہے۔ دوسرا لفظ آئے گا اس کے مقابلے کے اندر العشم، اور اسی کو العشب بھی کہا جاتا ہے۔ عشب کس کو کہا جاتا ہے؟ جنگلی گھاس کو بھی عشب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیلی ہو جانے والی گھاس کو بھی عشب کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا محاورتی الفاظ ہے، ہری گھاس، پیلی گھاس، سوکھی گھاس، جنگلی گھاس، کھیتوں کی گھاس، باقاعدہ فصل میں اگائی جانے والی گھاس، اور کھلی، باقاعدہ جو محنت کر کے تیاری کی جاتی ہے جانوروں کو کھلانے کے لیے، کھلا بھی اس کی لغت ہے کہ باقاعدہ محنت کر کے جانوروں ہی کے لیے چارہ اگایا گیا۔ تو کہا کہ یہ جو بارش برسی تو اس بارش نے تو گھاس کو اور سبزے کو اگایا، یعنی اس بارش کی برکت سے گھاس، سبزہ، ہریالا سب اگا، اور بڑی مقدار کے اندر اگا، بہت بڑی مقدار میں اگا۔ دیکھیے کتنی بڑی مثال ہے حدیث شریف کے اندر کہ پہلی زمین جو پانی کو جذب کرے، صاف ستھری زمین، زرخیز اگانے والی زمین، اب ایسی زمین کے اوپر بارش جو برسی تو پانی جذب بھی ہوا، ہری ہری بہترین گھاس، سبزہ، ہریالا اگا، اس کو جو ہے جانور کھائیں گے اور انسان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کتنی زیادہ فائدہ مند وہ زمین ثابت ہوئی، پانی جذبہ بھی کیا، گھاس بھی اگایا، اور لوگ اس گھاس سے فائدہ بھی اٹھا گئے۔ ارے آئندہ جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو اسی زمین میں بور ویل کریں گے، بورنگ کریں گے، کنواں کھودیں گے، اور اندر جو پانی جذب ہو کر اسٹاک ہو گیا ہے اسی کو نکال کر کے استعمال بھی کریں گے۔ کتنی اچھی اور عمدہ زمین کہ اس نے بارش کو اپنے اندر جذب کر کے کتنا فائدہ پہنچایا۔ کا بس یہ پہلی قسم ہے علماء کی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس کو حاصل کیا اور ان کی دل کی زمین اتنی عمدہ کہ انہوں نے یہ علوم نبوت کی جو بارش ہوئی اس کو اپنے دل میں جذب کر لیا۔ اپنے دل دماغ کے اندر اتار لیا اور پھر اس میں سے ہری گھاس نکلی، یعنی علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، علم کو مدون کیا، مرتب کیا، اس میں سے نئی نئی شکلیں نکالی اور نکال کر کے امت کے سامنے اس کا فیض عام کیا، النافع والمنتفع، خود بھی فائدہ مند، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کتنے عجیب یہ علم والے لوگ ہیں بھائی، خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ علم پر عمل کر رہے ہیں، علم کو اپنے اندر اتار رہے ہیں اور اپنے علم سے دوسروں کو بھی نواز رہے ہیں۔ النافع المنتفع، یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، کتنے بہترین لوگ۔ اللہم اجعلنا منہم، جی ہاں۔ اب دوسری قسم سمجھو، وکانت منہا اجادیب، دیکھو جد گن کی جمع اجادیب، جدب ایسی زمین کو کہتے ہیں جو ایسی سخت ہو کہ اس کے اندر پانی جذب ہی نہ ہوتا ہو۔ دیکھو بعض علاقے کی زمین میں پتھر ہوتا ہے، پتھریلی زمین، اس میں پانی جذب نہیں ہوتا ہے۔ بعض علاقوں کی زمین میں ہارڈ مورم ہوتا ہے، وہ بھی پانی جذب نہیں ہوتا ہے، کچا پتھر، سخت پتھر، تو اس زمین میں پانی جذب نہیں ہوگا۔ نرم زمین، مٹیالی زمین، اس کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، پتھر والی زمین کے اندر پانی جذبہ نہیں ہوا کرتا۔ وکانت منہا اجادب، اور دوسری زمین وہ ہیں جو سخت ہے کہ پانی اس میں جذب نہیں ہوا، اور دوسری روایت میں ہے اخازات، اخازتن واحد، اخازاتن جمع، معنی ایک ہی ہے کہ اخازتن، اخازاتن ایسی زمین کو کہتے ہیں جو پانی کو روک لے وے، جو زمین پانی کو روک لے وے، یعنی بعض زمینیں ہوتی ہے پتھریلی سنگ زمین، اس لیے ہم کہتے ہیں بعض انسانوں کو تو سنگ نیل ہے، کہ دل تو اس کا اپنے جیسا ہی ہے لیکن پھر بھی اس کو کیا کہتے ہیں، سنگ دل، یعنی کوئی بات تیرے دل میں اترتی نہیں ہے، تو کیسا سنگ دل آدمی ہے، یہ ہے۔ تو دوسری زمین کیسی کہ وہ اندر پانی جذبہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں نشیب ہے، نشیب ڈھلان ہے، اس لیے بارش برسے گی تو پانی کے چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گڑھے پانی کے، آپ دیکھیں گے پتھریلی زمین پر، ابھی تو اس کا منظر روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، زمین کے بجائے روڈ پر اس کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پانی کے گڑھے بنے ہوئے ہیں، یہاں وہاں وہاں یہاں، ایسا پتھریلی زمین پر بھی ہوتا ہے کہ بارش برسے گی تو پتھریلی زمین ہونے کی وجہ سے پانی جذب تو نہیں ہوگا لیکن نشیب اور ڈھلان ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جاتے ہیں، یہاں گڑا وہاں گڑا، وہاں گڑا وہاں گڑا، سب جگہ، اس کو کہتے ہیں کھابو چیے بھرا گئے، ایسا ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں اجادید کہو، اخازات کہو، نشیبی زمین کے اندر پانی کے گڑھے بن گئے۔ فنفع اللہ بہ الناس، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ وہ زمین ایسی پتھر جیسی ہے کہ پانی جذب تو نہیں ہوا لیکن گڑھے بن گئے، اب جو پانی کے گڑھے بن گئے تو بعد میں بارش رکنے کے بعد پانی کے طالبین آئیں گے، بھائی ہمیں پانی چاہیے، یہ سب گھڑے رکھے ہوئے، کوئی گھڑے میں سے پیے گا، کوئی گھڑے کے اندر سے سینچائی کرے گا، کوئی گھڑے کے پانی کو کس کام میں، کس کام میں، کس کام میں استعمال کرے گا۔ یہ تو ہمارے یہاں پانی کو ذخیرہ کرنے کا نظم بہت عمدہ ہے ماشاء اللہ، اور زمین سے پانی نکالنے کا بہترین نظم ہے بورنگ اور کنوؤں کے ذریعے سے. جن علاقوں کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہوتا ہے، ان علاقوں میں پانی کے ایسے گھڑے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی بھی، وہ پانی بھی بڑا غنیمت ہوتا ہے. آپ نے غزوہ بدر المستلق کے واقعے کے اندر پڑھا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ جب واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو پانی کے لیے چھوٹے چھوٹے گھڑے وہاں پر بہت سارے تھے، تو ہر ایک جو ہے وہ کہہ رہا یہ میرا گھڑا، یہ میرا گھڑا، یہ میرا گھڑا. تو کسی نے اپنی ڈھال لگ دی، کسی نے جو ہے اپنی سپر رکھ دی پانی روکنے کے واسطے. تو اسی گھڑوں کے معاملے میں تو وہ جھگڑا ہوا تھا، اور جس میں عبداللہ ابن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور اسی کے موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منہا الادل. حضرت سنان ابن وبرہ اور حضرت جہجہ دو صحابی کے درمیان میں یہی پانی کے گھڑے کو روکنے کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا. اس میں مہاجری صحابی نے انصاری کو ایک دبا بھی دیا، اور پھر جو ہے آواز لگی یا لل مہاجرہ یا لل انصار، اور ایک جھگڑے کی شکل کھڑی ہو گئی. تو ایسے گھڑے جو پانی کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں. جن علاقوں میں پانی کا سپلائی کا نظام نہ ہو، پانی کے اسٹاک کا نظام نہ ہو، وہاں ایسا پانی بھی بڑی قیمتی ہوتا ہے. تو یہ جو زمین پتھریلی ہے، اور پتھریلی ہونے کی وجہ سے پانی زمین میں جذب نہیں ہوا، لیکن وہ زمین ہے نشیبی، اس لیے اس میں پانی کے گڑھے بن گئے، چھوٹے 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 گڑھے بن گئے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے. کیسے؟ فشریبو، بعد میں پیاسے لوگ آگے پئیں گے، وسقو، اور جو ہے سینچائی کریں گے، وزرعو، کاشتکاری کریں گے. کتنا اچھا نظام بھائی، دیکھو یہ پانی بھی کتنا فائدہ مند ہوا کہ اندر جذب تو نہیں ہوا لیکن گھڑوں سے لوگ پانی استعمال کریں گے. کا یہ دوسرے قسم کے علم والوں کی مثال ہے، دوسرے قسم کے علم والے کون سے؟ کہ انہوں نے علم صحیح، علم نافع حاصل تو کیا لیکن اندر جذب نہیں ہوا، ایرانی عمل ومل کچھ نہیں کیا. علم صحیح حاصل تو کیا لیکن عمل نہیں کیا، عمل میں کورے رہے. لیکن علم حاصل کر کے اپنے پاس جمع کر لیا تو اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو حدیث بتا رہے، لوگوں کو مسئلہ بتا رہے، خود بھلے عمل نہ کرے لیکن لوگوں کو سکھلا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. دیکھیے دوسری قسم کے علماء، ان نافع غیر المنتفع، یعنی خود فائدہ نہیں اٹھا رہے لیکن دوسروں کو نفع پہنچا رہے ہیں. بہت سے علماء ایسے ہیں کہ وہ خود تو اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے نہیں، البتہ دوسروں کو وہ علم پہنچا دیتے ہیں. یہ ایک دوسری قسم بیان ہوئی حدیث شریف کے اندر. اب تیسری قسم دیکھو، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ كِيئَانٌ لا تمسک ماءً ولا تنبت کلاً. ایک تیسری قسم ہے کہ ایسی زمین پر پانی پہنچا کہ وہ کی آن ہے، کی آن، کی آن کس کو کہتے ہیں؟ قاع کی جمع ہے، قاع، القاع کی جمع کی آن. قاع کہتے ہیں سپاٹ زمین کو، دوسرا معنی چٹیل زمین، شور زمین، شور خالی، ہموار زمین، سپاٹ زمین، چٹیل زمین، شور زمین، یہ دوسری قسم کی زمین ہوئی. یہ زمین کیسی؟ لا تمسک ما ان، پانی کو روکتی نہیں ہے، اپنے اندر پانی کے گڑھے بھی نہیں بناتی. کیوں؟ سپاٹ ہے، اس لیے پانی بہ کر کہیں چلا جائے گا، رکے گا بھی نہیں، اور اپنے اندر جذب بھی نہیں کرتی، اور گھاس سبزہ ہریالی بھی نہیں اگاتی. یہ دیکھو تیسری قسم کی زمین، سپاٹ ہموار شور زمین، اس پر بارش برسی، اندر جذب بھی نہیں ہوا، وہاں پانی رکا بھی نہیں، گھڑے بھی نہیں بنے، بہہ کے وہ پانی دوسری جگہ کے اوپر چلا گیا، کچھ بھی نہیں. غیر النافع وغیر المنتفع، خود بھی اس زمین نے فائدہ نہیں اٹھایا بارش سے، اور دوسروں کو بھی بارش سے نفع نہیں پہنچایا. یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ علم کا فیضان ہو رہا ہے، علم کی بارش ہو رہی ہے، خود بھی نفع نہیں اٹھا رہے، جمع بھی نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. خود جاہل، دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے، خود بھی عمل نہیں، دوسروں کو اشاعت بھی نہیں. یہ تیسری قسم کی جو ہے زمین کی مثال ہے، تیسرے قسم کے انسان ہیں. یہ تین قسم کی زمین اور تین قسم کے علم والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو دیکھیے، فیضان نبوت تو ہر ایک کے لیے عام ہے، ہر ایک کے لیے عام. اب سورج روزانہ نکلتا ہے، جو لوگ ڈائریکٹ روشنی لے رہے وہ بھی فائدہ مند، جو لوگ ان ڈائریکٹ روشنی لے رہے وہ بھی فائدے میں، اور جو لوگ دروازے کھڑکی سب بند کر کے دن میں بھی ڈارک روم میں بیٹھ جاوے، پھر کہے کہ مجھے تو سورج نکلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو لوگ کہیں گے الو کہیں کا، سورج تو تجھے فائدہ پہنچانے آتا ہے، تو روم بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اندھیرے میں بیٹھ جاتا ہے، تیرا اپنا نقصان ہے، تو اب خود معروم ہو رہا ہے، ورنہ سورج تو روزانہ روشنی پہنچانے آ رہا ہے. اس طرح نبوی علوم کا فیضان تو عام ہے، لیکن اب ایک زمین جو جذب کرے سبزہ ہوگا، دوسری جو صرف گڑھے بناوے جذب نہ کرے، تیسری جذبہ بھی نہ کرے گھڑے بھی نہ بناوے گھاس بھی نہ اگاوے، تو یہ اس کا قصور ہے. تو جو لوگ اس علم سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کو پہنچاتے ہیں، یہ کامل فائدہ اٹھانے والے لوگ، یہ ہیں وہ علماء جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، اشاعت بھی کرتے ہیں. اور دوسری قسم وہ اہل علم ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد عمل تو نہیں کریں گے، لیکن دوسروں کو اشاعت کر کے فائدہ پہنچائیں گے. اور تیسری قسم کے جو فیضان نبوت سے خود محروم رہتے ہیں، اپنے اندر بھی جذب نہیں کیا، دوسروں کو بھی نہیں پہنچایا، خود بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، دوسروں کو بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، یہ ہیں محروم القسمت لوگ. اللہم لا تجعلنا منہم، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مثال سمجھا رہے ہیں. فذالک، یہ جو بارش کی مثال دی گئی، من فقوہا من فقیہا، جس نے اللہ کے دین کی سمجھ اور علم حاصل کیا، ونفعہ، اور اس علم نے اس علم کے ذریعے نفع پہنچایا، جس علم کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا اس علم کے ذریعے سے نفع پہنچایا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے اندر سمجھ حاصل کی، خود عمل کیا، خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ فعلم وعلم، خود بھی علم حاصل کیا، عمل بھی کیا اور دوسروں کو بھی علم سکھلایا۔ کتنے خوش نصیب ہوئے۔ بس یہی لفظ ترجمۃ الباب سے مطابقت رکھتا ہے، فعلم وعلم، سیکھا اور سکھلایا، یہ ہے ترجمۃ الباب، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر تک نہیں اٹھایا، لے سر تک نہیں اٹھایا، یہ محاورہ کب بھولا جاتا ہے؟ جب کسی آدمی میں کسی چیز کی طرف دھیان توجہ بالکل نہ ہوئے تب یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ بھئی تشکیل ہوئی تو کالو نے نام لکھایا کہ نہیں لکھایا آج بک کی تشکیل میں؟ تو کہا نام تو کیا لکھا تھا، اس نے نیچے سے اوپر بھی نہیں دیکھا، سرج نے اٹھایا نے، نام لکھانے کی بات تو دور رہی، سر اٹھاوے اور چار آنکھیں ہوئے تو شرما شرمی میں بھی دکھانا پڑے، کالو نے تو سرج نہیں اٹھایا، ایک دم مراقب ہو کے نیچا گن گال کے بیٹھا ہی رہا، تو کیا نام لکھواتا وہ؟ تو یہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف بالکل توجہ اور دھیان نہ دے وے اور سو جاوے، سر بالکل نہ اٹھاوے اور نیچا گھن کر کے سو جاوے۔ تو فرمائے من لم یرفع بذلک رأسا، جب انسان کسی کی طرف توجہ کرتا ہے تو سر اٹھاتا ہے، توجہ ہی نہ کرے تو سر ہی نہ اٹھا دے، گویا کہ حصول علم کی طرف توجہ نہیں دی، علم کو قبول نہیں کیا، دوسروں کو نہیں پہنچایا۔ ولم یقبل ھدى اللہ الذی ارسلت بہ، اور اس نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جس ہدایت کو لے کر کے مجھے بھیجا گیا، اس کو اس نے قبول نہیں کیا جس ہدایت کو لے کر کے مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ دیکھ رہے ہو یہ تیسری قسم کے انسان کتنے بھاری انسان، کہ نہ تو علم کی طرف توجہ دی، نہ علم حاصل کیا، نہ عمل کیا، نہ دوسروں کو پہنچایا۔ اب دیکھیے غور کیجئے روایت کے الفاظ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اور تیسری قسم کے انسان کو بیان کروایا، دوسری قسم کے انسان کو حضور نے ممثل نہیں فرمایا، اوپر مثال میں تو تینوں قسم کی زمین بتلائی، لیکن جب ممثل کرنے کی بات آئی تو پہلی قسم کو ممثل کیا، کس میں ثالث کو ممثل کیا، کس میں ثانی ہے وہ جو گھڑے بن جاوے نشے بھی زمین، اس کو تو حضور نے چھوڑ ہی دیا، سمجھ رہے ہو سوال کیا پیدا ہو رہا ہے؟ تو زمین تین قسم کی بیان فرمائی، اور جب اس کو ممثل کرنا ہوا تو دو ہی قسم بیان فرمائی، تیسری قسم نہیں بیان فرمائی۔ شرح نے اس کی بہت عمدہ توجہ کی ہے کہ دراصل دوسری قسم درمیان والی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، اس لیے کہ حضور کے دور میں اس قسم کے انسان ہی نہیں تھے کہ جو علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے، علم حاصل کرے اور اشاعت نہ کرے، علم اپنے اندر جذب نہ کرے، ایسے انسان حضور کے دیر زمانے میں تھے ہی نہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب حضرات نے وہ علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا اور اس کی اشاعت کی، علم حاصل کرنے کے بعد عمل ہی نہ کرے، ایسی صحابہ کے اندر کوئی قسم نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممثل نہیں فرمایا۔ جیسے کہ دیکھیے اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر علم حاصل کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، اپنے اندر جذبہ بھی نہیں کرتے، ایسے لوگ ہیں دنیا میں؟ علم ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن خود ان کو ذرہ برابر فائدہ نہیں. علم کا ذخیرہ کیا، کثیر مقدار میں علم جمع کیا لیکن خود ذرہ برابر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ایسے لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے حدیث شریف کی المعجم المفاہرس احادیث الحدیث النبوی الشریف سات جلدوں میں ہے، المعجم المفاہرس حدیث شریف کے الفاظ کی کتنی جاندار فہرست مرتب کی سات جلدوں میں، لیکن اس کا مرتب اور جامع یہودی ہے. علم جمع کیا، سارے حدیث پڑھنے پڑھانے والے اس سے استفادہ کر گئے، لیکن یہودی ہے وہ. مسند احمد کی ایک فہرست چھپ کے آئی ہے، اتنی ذخیر ہے، اتنی ذخیر ہے. 25 سال پہلے اس کا جب ایڈیشن شاندار چھپ کر کے آیا تو وہاں شعبۂ تحفظ شریعت میں میرے پاس آیا دے رہا، تو ایک عیسائی نے اس کے اوپر کام کیا. اب اندازہ لگا کہ مسند احمد کو اس نے کیسی چاٹی ہوگی کہ پوری فہرست تو اس نے مرتب کی، حالانکہ اس کے اندر راویوں کی ترکیب سے روایت ہے. عجیب و غریب انداز امام احمد نے اختیار کیا، لیکن اس کو اتنا جاندار مرتب کیا، وہ عیسائی ہے اس کا مرتب کرنے والا. المنجد دیکھ لو، اصلی المنجد جو عربی سے عربی لغت ہے، یہودی اس کے مرتبین ہیں، مؤلفین ہیں. المنجد جو اصلی ہے وہ، تو وہ یہودی اس کے جو ہے مرتبین ہیں لغت المنجد کے. جو اردو والے نہیں کہہ رہا ہوں، عربی والے، اصل عربی والے ہیں، ہے وہ میرے پاس. تو المنجد کے مؤلفین سارے یہود لوگ ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو علم کو جمع کر لیتے ہیں گھڑوں کی شکل میں، پھر اپنے اندر جذب نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں نہیں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممثل نہیں فرمایا. ایک دوسری توجہ بھی ہوتی ہے کہ اول اور ثالث کو ممثل فرمایا تو اس سے خود بخود دوسرا نمبر والا ممثل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے واضح انداز میں ممثل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہو ہی جاتا ہے. پہلی اور آخری قسم بیان کر دی تو درمیان والی خود بخود نکل آئے گی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک فرما دیا. یہ بھی توجہ ہے. جی امام بخاری فرماتے ہیں قول اسحاق، یہ مشہور ہے امام راہوئی کے بیٹے اسحاق ابن راہوئی، کہتے ہیں کہ ان کے جو والد تھے وہ راستے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام راہ وئی بن گیا تھا، پیدائش راستے میں ہوئی تھی. یہ ائمہ اسماء رجال نے لکھا ہے. قال اسحاق عن ابی اسامہ، حضرت ابو اسامہ سے، ایک تعلیق لارے بطور تائید تھے. وکان منہا طائفۃ قیلت الماء، اس طریق میں قبیلت الماء کے بجائے قیلت الماء کا لفظ آیا ہے اس طریق میں، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ وہ تصحیف ہوئی ہے، صحیح نہیں ہے، اصل لفظ یہی ہے جو یہ طریق میں آیا. قبیلت الماء والا لفظ وہی لفظ اصل اور صحیح ہے، بس نقطے بڑھ گئے ہوں گے تو قیلت الماء ہو گیا، لیکن بس ایک تائید کے طور پر امام علی مقام نے اس کو نقل کر دیا. اور قیلت کے معنی قا ان یعلوہ الماء، ایسا گھڑا جو پانی سے چھلو چھل ہو جائے، لبریز ہو جائے، اس میں اس کے اوپر تک پانی آ جاوے، اس کو کہا جاتا ہے. بس یہاں روایت پوری ہو گئی، دھیان رکھنا قا ان یعلوہ الماء، بات پوری. اب آگے کیا بات ہے وہ سمجھو، اس کا آپ کو بہت پالا پڑے گا کتاب الانبیاء میں، کتاب التفسیر میں، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے کہ کوئی لفظ آئے گا اس کی شرح کریں گے، اس کی لغت ذکر کریں گے، قرآن کی آیت میں، انبیاء کے واقعات میں، پھر اس مادے سے یا اس کے ہم وزن کوئی لفظ قرآن میں کسی اور جگہ آیا ہے، اس حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا، لیکن اس کا ہم وزن ہے یا ہم مادہ ہے، اس کو بھی لا کر تشریح کر دے. اس کو اپنے کہتے ہیں کہ بھائی تو یہ بات پہ کہاں پہنچ گیا، ارے بات میں سے بات کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا، بات میں سے بات کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا. تو بہت سی مرتبہ امام عالی مقام ایسا کرتے ہیں تو پڑھنے والوں کو گچوان پیدا ہو جاتی ہے، منجوان ہو جاتی ہے، کہتے یہ کیا ہو گیا، یہ لفظ ایسا ہی یہاں پر ہے. اب اس سب سب یہ لفظ یہ روایت میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں یہ لفظ. اب یہ لفظ سب سب کو دیکھ لو، پوری روایت میں کہیں نہیں، لیکن کا لفظ ہے نا روایت میں، تو قرآن میں کا کے ساتھ سب سب کا لفظ آیا ہے کہ کا ان سب صفا سورۃ طہٰ میں، اس لیے کا کی مناسبت سے سب سب کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریح بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں سب سب کس کو کہتے ہیں؟ المستوی من الارض، ہموار زمین کو کہا جاتا ہے۔ کا وہ زمین جس میں اوپر پانی جاوے اندر نہیں جاوے، اور سب سب ہموار مستوی زمین، تو کا کی مناسبت سے سب سب لے آئے، بس اور کچھ نہیں اس کے اندر۔ چلو ترجمۃ الباب کا حاصل سمجھو، خلاصہ سمجھو۔ پڑھنے کے بعد پڑھاؤ، ورنہ علم اٹھ جائے گا دلوں میں سے، دماغ میں سے۔ یہ سلسلہ باقی رکھو گے تو رہے گا، ورنہ جو اگر یہ سلسلہ چھوڑ دیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ فضائل اعمال کی تعلیم مشکل ہو جائے گی۔ عربی کتاب تو دور کی بات رہے، اردو کتابیں جو ہے تعلیم کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے پڑھنے کے بعد پڑھاتے رہو، ورنہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت غالب آ جائے گی، اور پھر وہ عالم حمزہ سے ہو جائے گا، علیم اور عالم، خود بھی دردناک دوسروں کو بھی دردناک کر ڈالے، ایسا ہو جائے گا۔ پھر وہ دوسرا مقصد سمجھو، تعلیم تعلم کے اہتمام کی مامالی مقام ترغیب دینا چاہتے ہیں۔ تعلیم تعلم کی اہتمام، نمبر تین، قرب قیامت جہالت بڑھے گی تو نافرمانی بھی زیادہ ہو جائے گی۔ قرب قیامت علم اٹھے گا، جہالت غالب آئے گی بڑھے گی، اور جہالت غالب آئے گی بڑھے گی تو پھر جو ہے نافرمانی بھی بڑھ جائے گی، نافرمانیاں بھی عام ہو جائے گی قرب قیامت۔ تو قیامت کے قریب جیسے جیسے دنیا جائے گی، علم اٹھتا جائے گا، جہالت بڑھتی جائے گی، نافرمانیاں عام ہوتی جائے گی، یہ تینوں مربوط ہیں، علم اٹھنا، جہالت بڑھنا، نافرمانی عام ہونا۔ اسی لیے علم میں لگے رہو گے جہالت نہیں آئے گی، علم کی روشنی عام ہوگی، اور نافرمانی سے لوگ بچیں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بنیں گے۔ جی بھائی، یہ چیز جو ہے نا، آپ اپنے لیے نصیحت کے طور پر لے لو۔ حضرت ربیعۃ الرائی کی جو یہ قول امام علی مقام لائے، حضرت ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن، جن کو ربیعۃ الرائی کہا جاتا ہے، امام مالک کے استاد ہوتے ہیں، یہ بڑے اونچے ہیں، فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ اس کے پاس علم یعنی علم شرعی ہوئے، ایسا علم جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے وہ علم ہوئے، تو وہ آدمی اپنے نفس کو ہرگز ضائع نہ کرے، ایسا آدمی اپنے نفس کو ہرگز ضائع نہ کرے۔ کیا مطلب اپنے نفس کو ضائع نہ کرنے کا؟ اچھی طرح سمجھ لو، نمبر ایک، اپنے نفس کو ضائع نہ کرے یعنی اپنے علم کو فریز کر دے، فروزن کر دے۔ فروزن چیز سے کسی کو فائدہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، تو فروزن سے باہر ہوئے تو فائدہ ہوگا، تو ایسا نہ کرے کہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے. اگر علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا تو گویا اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. سن رہے ہو؟ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاؤ گے تو اپنے آپ کو ضائع کر دو گے. نمبر دو, جو آدمی دوسروں کی تعلیم, بھلائی کی تعلیم میں محنت اور کوشش نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے گا. دوسروں کی تعلیم, خیر بھلائی نیکی کی اشاعت, اس میں سعی نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے گا. تیسرا مطلب سمجھو, جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے گا. بس.